بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین۔ آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے، تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے عناوین۔
یوم مسلح افواج پر ایران کی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ۔ غزہ صہیونی حکومت کے اسلحوں کی تجربہ گاہ۔ دنیا کے مختلف ممالک میں امریکہ کی درجنوں خفیہ جیلیں۔ ایرانی نمائش میں غیر ملکی کمپنیوں کی زبردست شرکت۔ بحرین میں آل خلیفہ اور آل سعود کی بربریت۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران نے اس ہفتے یوم مسلح افواج منایا۔ اس موقع پر مختلف تقاریب منعقد کی گئیں اور فوج کی توانائیوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا کہ ایران نے گزشتہ 31 برسوں میں تمام شعبوں میں ترقی کا عمل مسلسل جاری رکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
اٹھارہ اپریل کو اسلامی جمہوریہ ایران نے یوم مسلح افواج کے موقع پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اپنی جدید ترین دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے اپنے خطاب میں فوج کے اندر ایمان، یقین اور جوش جذبے پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے گزشتہ 31 برسوں کے دوران ترقی و پیش رفت کے عمل کو جاری رکھا اور آج بھی خود اعتمادی اور صلاحیت کی علامت کے طور پر تمام میدانوں میں تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اور ملک کی دفاعی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل پہنچنے والے نقصان کے باوجود مقدس دفاع کے دوران عظیم افتخارات درج کرائے۔ مسلط کردہ جنگ کے دوران بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے دفاعی ڈھانچے سمیت مختلف میدانوں میں اعتماد اور خلاقیت کے ساتھ ساتھ نئے ابواب کا آغاز ہوا۔ ایران کی دفاعی صلاحیتیں، جس کا ایک حصہ یوم مسلح افواج کے موقع پر ظاہر ہوا، اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے اقتدار کی عکاسی کرتا ہے، لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کا اصلی سرچشمہ ایمان اور الہی اقدار کی پابندی ہے کہ جو 8 سال کے دفاع کے دوران ایثار و قربانی کی اعلیٰ ترین سطح پر نمایاں ہوا اور اس بنیاد پر ہر قسم کی عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی پیداوار اور استعمال کی نفی اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی اسٹریٹجک کے اصول اور پائیدار معیارات پر استوار ہے۔ اس بنا پر اغیار کے دعووں کے برخلاف ایران کی دفاعی طاقت و صلاحیت نہ صرف علاقے کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ عالمی امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ اغیار کی مداخلت اور موجودگی علاقے میں بدامنی اور اختلافات کا سرچشمہ ہے، اور آج سب پر واضح ہو چکا ہے کہ علاقے میں اغیار کی افواج کی موجودگی کی اصل وجہ، جس نے عرب ملکوں پر بھاری خرچ ڈال رکھا ہے، مشرق وسطی کی عظیم صلاحیتوں، ثقافت اور ذخائر پر تسلط حاصل کرنا ہے۔ اس فوجی موجودگی کا دوسرا سبب، جس کا بہانہ قیام امن بتایا جاتا ہے، علاقے کے ممالک کے اتحاد و یکجہتی میں رکاوٹ اور صہیونی حکومت کی حفاظت کرنا ہے، لیکن اس وقت عراق و افغانستان میں غاصبوں کی موجودگی کا اصل مقصد اور ہدف کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے یوم مسلح افواج کی تقریبات کے موقع پر اسی نقطے پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے میں قیام امن کے لیے اغیار کی فوجی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اغیار کو اس علاقے کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہی علاقے کی قوموں کا مطالبہ ہے۔
ناظرین، صہیونی حکومت نے 22 روزہ جنگ میں غزہ کے اندر اپنے کچھ اسلحوں کا تجربہ کیا۔ اسرائیل آج تک غزہ کو اپنے جدید اسلحوں کی تجربہ گاہ بنائے ہوئے ہے۔ ملاحظہ فرمائی ہمارا یہ تبصرہ۔
غزہ پٹی پر اسرائیل کی 22 روزہ جارحیت کو 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ علاقہ اسرائیل کے حملوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، جبکہ علاقے میں اسرائیل کی جانب سے غیر روایتی اور ممنوع اسلحوں کے استعمال پر علاقائی اور عالمی سطح پر رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ غزہ میں المیزان انسانی حقوق مرکز کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ پٹی کو اپنے فوجی ہتھیاروں کی تجربہ گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ سمیر یاقوت نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت اپنی تازہ جارحیت میں اینٹی میزائل سسٹم کا تجربہ کر رہی ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائلوں کو بیچ میں ہی تباہ کرنا ہے۔ غزہ میں دفاعی تحقیقاتی مرکز کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو حملہ کرنے کے لیے اکساتا ہے تاکہ اپنے ہتھیاروں کی خامیوں کی نشاندہی کر کے جدید اسلحے تیار کریں جن میں وہ خامیاں نہ ہوں۔ 22 روزہ جنگ میں بھی، جس کے دوران اسرائیل کی مجرمانہ کارروائیوں پر پوری دنیا سے صدائے احتجاج بلند ہوئی تھی، اسرائیل نے بغیر پائلٹ کے طیاروں کا تجربہ کیا جو میزائل سے لیس تھے۔ اس تجربے میں سینکڑوں فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ 22 روزہ جنگ غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں میں سے 1/3 افراد میزائل سے لیس بغیر پائلٹوں کے انہی طیاروں کے حملوں کا نشانہ بنے۔ غزہ کی جنگ میں اسرائیل نے کئی ٹن بم غزہ کے عوام پر برسائے، جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے، اور ان میں زیادہ تر تعداد بچوں کی تھی۔ غزہ کے عوام پر سینکڑوں کلسٹر اور فاسفورس بم بھی برسائے گئے، جس سے 21ویں صدی کا انتہائی ہولناک المیہ رونما ہوا، اور اس کے نتائج اب تک غزہ کے عوام کے دامنگیر ہیں۔ غزہ پٹی کا علاقہ 363 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جہاں 15 لاکھ افراد آباد ہیں۔ یہ دنیا کا گنجان آبادی والا علاقہ مانا جاتا ہے۔ سن 2007 سے اسرائیل نے اس علاقے کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور کوئی بھی چیز غزہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری طرف اس علاقے پر اسرائیل کے حملے بھی جاری ہیں۔ اس طرح علاقے کے عوام کی حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے، اور اسرائیل کو اپنے ہتھیاروں کے لیے ایک تجربہ گاہ حاصل ہے۔
ناظرین، امریکہ نے دنیا کے مختلف ممالک میں خفیہ جیلیں قائم کر رکھی ہیں۔ ان جیلوں کا مقصد مشتبہ افراد کو ایسی ایذائیں اور سزائیں دینا ہے جو قانوناً ممنوع ہیں۔ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے معروف تجزیہ نگار صفدر رضا کے خیالات۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو لوگوں کی غلط فہمی ہے، اور یہ امریکہ کا یک طرفہ پروپیگنڈا ہے جو وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایران اور چائنا جیسے ممالک کی نشاندہی بھی کی تھی کہ یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ لیکن خود امریکہ میں نہ صرف یہ کہ افغانستان کی 20 خفیہ جیلوں کی بات ہے، بلکہ امریکہ کا اس سلسلے میں انتہائی برا ریکارڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسے امریکہ نے گوانٹانامو بے کا ایک بہت ہی زیادہ بدنام عقوبت خانہ کھولا، اور کیسے وہاں پر لوگوں پر جنسی تشدد ہوتا رہا، اور کیسے وہاں پر انسانوں کو قتل کیا جاتا رہا، اور پھر کیسے بگرام ایئر بیس جو کہ مظلوم بچوں، خواتین اور عورتوں کی چیخوں سے گونجتا رہا، اور پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی بھی جہاں سے قید ہو کر وہاں پر پہنچی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا اس سلسلے میں بے حد برا ریکارڈ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مصر میں اور عرب کے دوسرے ممالک میں اور پاکستان میں اور یمن میں اور افریقی ممالک میں امریکہ کی اب بھی بے شمار عقوبت خانے اور جیلیں اور پرائیویٹ ڈیٹینشن سینٹرز موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ باراک اوباما، جس کا انتخابی نعرہ ہی گوانٹانامو بے کے عقوبت خانے کو بند کرنا تھا، آج تک انہوں نے اس کو بند نہیں کیا۔ اور وہ کون سی وجہ ہے کہ امریکی عقوبت خانے دنیا کے بدترین عقوبت خانے بن جاتے ہیں، اور وہ کیا وجہ ہے کہ گوانٹانامو بے میں ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے उन्होंने लोगों पर इस बुरे तरह तशद्दुद किए और लोगों को वो जंजीरों से जकड़े रखते थे और वो लोगों को गैर इंसानी कैफियत में रखते थे। और फिर इतना ही नहीं बल्कि CIA ने वाटर बोर्डिंग और दूसरे अज़ियत रसानी के नए नए तरीके दरियाफ्त करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया और अक़वामे मुत्तहिदा कुंग हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे हैं और ह्यूमन राइट्स वॉच के इदारे हैं और अक़वामे मुत्तहिदा के जनेवा कन्वेंशन है, ये मुंह तक रहे हैं और अमरीका एक तरफा कार्रवाइयां किए जा रहा है और उसके बावजूद भी उनको शर्म नहीं आती कि वो इंसानी हकूक का नाम भी लेते हैं। और ये सारे, मैं ये समझता हूँ कि 20 की तादाद तो एक बहुत मामूली सा शाखसाना है। उन्होंने तो जगह जगह अफगानिस्तान में हुकूमत खाने कायम किए हैं, जहां भी अमरीकी फौजी छावनी है वहां कोई ना कोई मजलूम जरूर नाजायज और गैर कानूनी डिटेंशन में है। और अमरीकी अदालतें, अमरीकी मीडिया, ह्यूमन राइट्स का इदारे और यूरोप और ये सब लोग जो है अमरीका के साथ मिले हुए हैं और उसकी धौंस और धांधली के सामने कुछ नहीं कर सकते। देखें, आज तक ग्वांटनामो बे को बंद नहीं किया जा सकता। अब ओबामा की तो मुद्दत सदारत भी अगले साल खत्म हो रही है और वो आधे से ज्यादा सफर भी तय कर चुका है और उसकी मकबूलियत देखें किस लेवल पर थी और उसने अपने वादों का किस तरह पास किया। तो एक उसके इंतखाबी वादों में सर फहरिस्त यही चीज थी कि मैं अमेरिका का जंग ज्यादा चेहरे को बेहतर करूंगा और मैं ग्वांटनामो बे को बंद करूंगा और मैं इकोनॉमी को बेहतर करूंगा। मैं और बातों पर तो उसकी नाकामियों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि वो अमेरिका की जंग ज्यादा पॉलिसी को नहीं बदल सका, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उसमें शिद्दत आई है। उसने अफगानिस्तान में और लीबिया में और अरब मुल्कों में नए महाज खोले हैं और उसको जो है वो बुश से ज्यादा बदतर साबित हुआ है। और इस सिलसिले में ग्वांटनामो बे को बंद न करने का उसका वादा दुनिया का मुंह चिढ़ाने और ओबामा की हमेशा की बड़ी नाकामी और बदनामी का एक बहुत बड़ा सबब होगा। और आप देखेंगे, और ये पेशगोई बहुत सारे मुबसरीन कर रहे हैं, तो उसका ग्वांटनामो बे और इस तरह के हुकूमत खाने बंद न करने की पॉलिसी उसको अगले इलेक्शन में बहुत ज्यादा नुकसान देगी।
नाज़रीन, इस हफ्ते इस्लामी जमहूरिय ईरान में गैस, तेल, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरीज की एक नुमाइश लगाई गई जिसमें दुनिया की कंपनियों ने जबरदस्त अंदाज में शिरकत की। इसका मतलब यह है कि ईरान पर आयद की गई पाबंदियां नाकाम हैं, जिसकी एक मिसाल ये नुमाइश भी थी। मुलाहिज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
इस्लामी जमहूरिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में तेल, गैस, रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल की 16वीं नुमाइश ऐसे वक्त में खत्म हुई है कि 5 रोजा नुमाइश में दुनिया के 40 मुल्कों की 600 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। तेल, गैस, रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल के शोबे में सरगर्म अमल 900 से ज्यादा मुल्की कंपनियों के साथ चीन, जनूबी कोरिया, जर्मनी, बरतानिया, इटली, स्पेन, फ्रांस और दीगर मुल्कों की कंपनियों ने तेहरान को तेल और एनर्जी के शोबे में तआवुन और मुज़ाकरात के मरकज में तब्दील कर दिया। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से तेल, गैस, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल की 16वीं नुमाइश का बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया गया और इससे पहले की नुमाइश के मुकाबले में इसमें 35% इजाफा इस बात का सबूत है कि दूसरे मुल्कों को ईरान की पेट्रोलियम सनत के खिलाफ आयद पाबंदियों की कोई परवाह नहीं है। ईरान दुनिया भर में मौजूद 33% गैस और 155 अरब बैरल तेल के जखायर का मालिक होने की बिना पर एनर्जी की फराहमी में फैसला कुन किरदार का हामिल है। 1970 के अशरे में ईरान तेल पैदा करने वाला मुल्क होने के बावजूद ओपेक का वो वाहिद मुल्क था जो सिर्फ तेल बरामद करता था और जरूरत की अशिया दरामद करता था, यहाँ तक कि वो मामूली साजो सामान तैयार करने के भी काबिल नहीं था। जबकि इस वक्त इन्हिसार और वाबस्तगी का दौर गुजर चुका है और 90% से ज्यादा रिफाइनरियां ईरानी माहिरीन के हाथों तामीर की जा रही हैं और जदीद तरीन मेयारात के हामिल पेट्रोल जैसी स्ट्रेटेजिक मसनूआत भी ईरान में तैयार की जाती हैं। इस वक्त ईरान अपनी पेट्रोकेमिकल मसनूआत का 37% चीन और मशरकी बईद को, 25% मशरक वस्ता की मंडियों, 11% यूरोप को और 1.2% अफ्रीका को बरामद करता है। ये पेशरफ्त और तरक्की ऐसे आलम में हो रही है कि अमरीका की मुखालिफतों के बावजूद आलमी मैदान में इस्लामी जमहूरिया ईरान का किरदार मजीद मौसर और मुफीद बनकर उभरा है। अमरीका की मुखालिफतों के बावजूद ईरान तेल, बिलखसूस गैस के जखायर और अपनी जोग्राफियाई पोजीशन के लिहाज से एशिया और यूरोप के दरमियान एनर्जी की फराहमी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के ताल्लुक से अहम किरदार का हामिल है। اقتصادی ماہرین کے نقطہ نظر سے ایران کی جانب سے انرجی کے مستقبل کے بارے میں پیش کیا جانے والا جامع منصوبہ اس شعبے کے لیے بہت اہم موقع ہے، جس کا ایک حصہ جنوبی پارس گیس فیلڈ میں عملی جامہ پہن چکا ہے۔
ناظرین، بحرین میں عوام کے خلاف اور مظاہرین کے خلاف آل سعود اور آل خلیفہ کی فورسز کی بربریت جاری ہے۔ خبروں میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان فورسز نے مساجد پر حملے کیے ہیں، مذہبی مقامات کی بے حرمتی کی ہے اور قرآن بھی جلائے ہیں۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر سید رضا میر طاہر صاحب کو۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
به نام خدا، من هم خدمت شما و بینندگان عزیز
کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔
سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بحرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی عوام جس طرح سے سامنے آئے ہیں، اس کی وجوہات پہ آپ روشنی ڈالیں۔ شروع یہاں سے کرتے ہیں، پھر آگے دیکھنے کہاں لیں۔
بله، همونجور که شما فرمودید،
جیسا کہ آپ نے فرمایا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
در چند ماہ اخیر،
گزشتہ چند مہینوں کے دوران، در حقیقت پورے مشرق وسطی میں اٹھی ہے یہ تحریک۔ دراصل ان ملکوں میں جو ناگفتہ بے حالات تھے، سیاسی، سماجی، اقتصادی اور ثقافتی، اس کے خلاف، اگرچہ یہ تحریک تونس سے شروع ہوئی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ مشرق وسطی کے دیگر ملکوں میں بھی پھیل گئی۔ پہلے مرحلے میں تونس، کے بعد مصر میں تحریک اٹھی، اس کے بعد اردن میں، پھر لیبیا میں، الجزائر، اور اس کے بعد یمن، اور پھر جہاں کہ ابھی یمن میں جاری ہے، عمان میں بھی لوگوں نے اپنی آواز بلند کی، اور بالآخر سعودی عرب، اور اب بحرین میں عوامی تحریک کی لہر پہنچی ہے۔ بحرین میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اس تحریک کی خاص اہمیت ہے۔ بحرین کے عوام کی جو تحریک ہے وہ دیگر خطوں کے عوام کی تحریک سے الگ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بحرین کی 65% آبادی شیعہ مسلمانوں کی، اور ایک شیخ نشین کی حکومت جس کے سعودی عرب سے قریبی تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کی جو وہابیت کا مرکز ہے، تو نتیجے میں جب سے بحرین آزاد ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک بحرین کے شیعہ مسلمانوں پر دباؤ رہا ہے، اور اسی فشار اور دباؤ کی وجہ سے جو شیعہ مسلمانوں کے خلاف ڈالا جا رہا ہے، نتیجے میں عوام اٹھ کھڑے ہوئے اپنے اس مطالبے کو لے کے، ان کو آزادی میسر نہیں ہے، روزگار کے مواقع ان کے لیے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تفریق آمیز سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سیاسی امور میں انہیں حصہ داری نہیں جاتی۔ یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2002 سے جو سیاسی اصلاحات کا مطالبہ اٹھا ہے، اور ایک قومی پارلیمنٹ کی تشکیل، جس میں 40 ممبران پارلیمنٹ ہیں، جو نام نہاد انتخابات کے ذریعے وجود میں، لیکن بحرین میں مسلسل راہ کے نیچے ایک چنگاری تھی، جو عوام کی ناراضگی اور عوام پر حکومت سے پڑنے والے دباؤ کی شک میں تھی، اور صرف شیعہ مسلمانوں نے بلکہ سنی مسلمانوں پر بھی بحرین کے یہ دباؤ تھا، اور ساتھ ہی بحرین کی حکومت کے سعودی عرب سے قریبی تعلقات، اور اس سے بھی بڑھ کر بحرین میں امریکہ کے پانچویں بحر بیڑے کی موجودگی، یہ تمام چیزیں ایک مجموعہ بن گئی بحرین کے عوام کی ناراضگی کا اپنے حکومت سے یعنی آل خلیفہ کی حکومت سے، اور یہی ناراضگی اس بات کا باعث بنی کہ مشرق وسطی میں جب تحریک شروع ہوئی 1900 سے تو پھر یہ لہر بحرین میں بھی پہنچے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فروری کے وسط سے بحرین کے عوام نے اپنی پورا امن تحریک لولو اسکوائر مناما میں شروع کی، اور اس کے بعد یہ تحریک جاری رہی، مگر افسوس کے بات کہنا پڑتا ہے کہ بعد کے مرحلے میں بحرین کی حکومت نے دیگر عرب حکومتوں کے ذریعے عوامی تحریک کو کچل دیا.
جی سید رضا میر طاہر صاحب، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت کی طرف سے یعنی آل خلیفہ اور آل سعود فوجیوں نے جو اقدامات کیے اور جس طرح سے سرکوبی ہوئی مظاہرین کی اور عوام کی، اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں اس تحریک کو، یعنی عوام کی تحریک کو کس پوزیشن میں اور کس حالت میں دیکھتے ہیں اب اس وقت؟
ببینید واقعیت
حقیقت یہ ہے کہ
ہیچ وقت یک جنبش مردمی
کبھی بھی عوامی تحریک کو فوجی طاقت سے کچلا نہیں جا سکتا. اگر ہم ایک مثال دیں، مثلا ہم ایک لکڑی کو اکٹھا کریں اور اس کو آگ لگائیں، لکڑی پہلے مرحلے میں تو اس میں آگ اٹھتی ہے لیکن بعد میں اس کے شعلے کم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ راگ کا ڈھیر بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ غور کریں اس راگ کے نیچے ایک چنگاری رہے گی، اور جب بھی آپ کسی ڈنڈے سے لکڑی سے اس راگ کو ہٹائیں گے تو پھر آگ بھڑک سکتی ہے. بحرین کے عوام کو کچلا جانا، خاص جو سعودی عرب کے تعاون سے کیا جا رہا ہے، اور متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر کے تعاون سے جو بحرین کے عوام کو کچلا جا رہا ہے، اس کی مثال ایسی جیسے ہم نے دی ہے. آل خلیفہ کی حکومت اور خود بادشاہ بحرین یہ سمجھتے ہیں کہ بحرین کے عوام کو وحشیانہ طریقے سے کچل کر، ان کو بڑے پیمانے پر گرفتار کر کے، بڑی تعداد میں لوگوں کو خواہ وہ ڈاکٹر ہوں، کھلاڑی ہوں، وکیل ہوں، نرسیں ہوں، ٹیکسی ڈرائیور ہوں، ان سب کو ان کے کام سے نکال کر ان کی اس تحریک کو روک سکیں گے. دوسری اقدامات جو بحرین کی حکومت نے انجام دیں وہ یہ کہ عوام کے گھروں پر حملہ، اور پھر گھروں کے اندر گھس کے مکینوں کو گرفتار کرنا، اور پھر مذہبی مقامات کو مسمار کرنا، جن میں سے دسیوں مساجد اور امام بارگاہوں کو مسمار کرنا، اور اس سے بھی گھناؤنا اقدام قرآن کریم کو آگ لگانا جو مساجد میں تھے. آج ہم نے بہت ہی افسوسناک خبر سنی کہ بحرین کی ایک معروف شاعرہ جو آیات القرمزی جن کا نام ہے، ان کو سعودی اور بحرینی فوج نے گرفتار کر کے ان کو شکنجے اور ایذائیں دیں، اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اور پھر وہ ان کی موت واقع ہو گئی، ان کی لاش ان کے گھر والوں کو وہ لاش واپس لوٹا دی. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اور در حقیقت یہ ساری چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ سعودی عرب اور بحرین کی حکومت کتنے گھناؤنے اور وحشانہ جرائم کا ارتکاب کریں. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بحرین کے عوام کے مطالبات کیا ہیں کہ جو اتنی بے دردی کے ساتھ، اتنی بربریت کے ساتھ ان کے مظاہروں کو کچلا جا رہا ہے. یہاں پر یہ پیشین گوئی کی جا سکتی کہ اگرچہ ظاہری طور پر عوام کے مظاہروں کو کچل کر کسی صورت وہ اپنے کو کامیاب تصور کریں، یعنی یہ حکومتیں، لیکن معاشرے کے بطن میں عوام کی ناراضگی اپنی جگہ باقی رہے گی، اور وقت پر وہ دوبارہ سر اٹھائیں گے.
ناظرین، اس وقت ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر قندیل عباس صاحب. جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ.
قندیل عباس صاحب، بحرین کی صورتحال پہ بات ہو رہی ہے، اور بحرین میں آپ نے سنا کہ مساجد پر حملے کیے ہیں سعودی عرب اور بحرینی فورسز نے، مساجد کو شہید کیا ہے، امام بارگاہوں کو شہید کیا گیا ہے. اسی طرح سے عوام کے خلاف جو سرکوبی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں بہت ہی شدت سے جاری ہیں. اس صورتحال میں بحرین کی الوفاق پارٹی کے رہنما علی سلمان صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ ملک ایک دھماکے کے قریب پہنچ چکا ہے. آپ اس بیان کے سلسلے میں کیا کہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ بالکل علی سلمان صاحب نے بجا کہا ہے, اور بلکہ اس سے بھی زیادہ صورتحال خراب ہو چکی ہے. اس لیے کہ دیکھیے, دنیا بھر میں دو مسلمہ اصول ہیں اور پوری دنیا میں ان دو اصولوں کو تسلیم کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ دنیا کی ہر قوم کو, ہر ملک کو اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کرنے کا حق دیا گیا ہے. اس میں انٹرنیشنل جتنے بھی چارٹرز ہیں, انٹرنیشنل لاء ہے, اس میں یہ حق تسلیم کیا گیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اور اس کی عوام جو ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اور یہ مغرب نے بھی اس کو جمہوری حق قرار دیا ہے, مذاہب نے بھی اس حق کو تسلیم کیا ہے. اور دوسرا جو حق ہے اس کو ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کے نام سے پوری دنیا نے تسلیم کر رکھا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ انسانی حقوق کے مخالف ہیں وہ انسانی معاشروں میں حیوان نما لوگ ہیں, اور وہ وہی لوگ یعنی انسانی حقوق کی مخالفت کر سکتے ہیں جن میں انسانیت نہیں ہے. اب جو کچھ بحرین میں ہو رہا ہے اور پورے مشرق وسطی میں ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں حقوق کو علل اعلان پامال کیا جا رہا ہے. یہ وہ دو حقوق ہیں جس کو مغربی طاقتیں, جو ماڈرن طاقتیں ہیں, انہوں نے بھی ہر لحاظ سے ان دونوں حقوق کو تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن اب بحرین کی جہاں تک صورتحال ہے, وہاں کی اکثریتی عوام جو ہے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں, جس کو نہ تو ان کے اپنے حکمران کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, نہ سعودی عرب دے رہے ہیں, نہ مشرقی ممالک دے رہے ہیں. اسی طرح وہاں پہ انسانی حقوق کے لیے جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو بھی تہ و تہ کیا جا رہا ہے, اور جو مذہبی مراکز ہیں, مساجد ہیں, امام بارگاہیں ہیں, ان کو تباہ و برباد کرنے میں بھی خود وہ ملک ملوث ہو گیا ہے جس کے بارے میں توقع یہ جا رہی تھی کہ اس ملک کی افواج دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی محافظت کریں اور ان کو تحفظ فراہم کریں. لیکن اس ملک کی افواج جو ہیں, یعنی حرمین شریفین کا خادمین حرمین شریفین کا دعویٰ کرنے والے ملک کی فوجیں جو ہیں, انہوں نے بحرین کے نہتے عوام پر, معصوم بچوں پر, خواتین پر, اسپتالوں پر, یعنی ایسی حرکتیں کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور خیال میں یہ ہے کہ اس طریقے سے مغرب اور سعودی عرب مل کر اس علاقے میں ایک انتہائی خطرناک فیوچر کی بنیاد رکھ رہے ہیں, جس کے نتائج بعد میں انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے.
قندیل عباس صاحب, سعودی عرب کی فورسز بحرین میں عوامی مظاہروں کو کچلنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں, کیا آپ کو ایسی بھی کوئی مثال یاد ہے کہ ان فورسز نے کبھی اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائی کی ہو؟ مثال کے طور پر اسرائیل بالکل سامنے ہے, یا دوسری سامراجی طاقتیں جن کی اسلام دشمنی بالکل آشکارا ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پر پشچم گلف ریجن میں جو موومنٹ چل رہی ہے, اس موومنٹ میں خود عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر جو بیرونی طاقتیں آئی ہیں وہ اس نام پر آئی ہیں کہ وہ عوامی مفادات کا تحفظ کریں گی, لیکن اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ ان علاقوں میں آئے ہیں, وہاں کے عوام کا انہیں کسی صورت کوئی خیال نہیں ہے, بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر یہاں آئے ہیں اور اپنے مفادات کو فالو کر رہے ہیں. آپ لیبیا میں دیکھیں, آپ تیونس میں دیکھیں, آپ مصر میں دیکھیں, اسی طرح بحرین کے اندر دیکھیں, جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ وہاں کے عوام کی کسی صورت میں وہ ملک جو ہیں ان کی حقوق کو سامنے نہیں رکھا ہوا, بلکہ ان کے اپنے حقوق ان کے مد نظر ہیں. اب ان کے جو اپنے حقوق ہیں حکومتیں بچانے کے لیے, اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل سے ان کی اپنی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, ان کی اپنی حکومت کو امریکہ سے یا باقی اور جو ملک ہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت ہے جو ان کی حکومتوں کو ختم کر سکتی ہے. اب سعودی عرب کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ اس کے اپنے ملک کے اندر سے یہ موومنٹ شروع ہو چکی ہے, اور اگر اس کا جو ڈومینو فیکٹر کہا جاتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ملک جب انقلاب کی زد میں آئے گا تو لازمی طور پر اگلی باری خود سعودی عرب کی ہوگی. آپ نے بڑا بجا فرمایا کہ جب لبنان پر حملہ کیا، جب بوسنیا پر آفت ٹوٹی، جب عراق میں مشکلات آئیں، جب افغانستان میں مشکلات آئیں، تو وہ ملک جس کو وہاں پر مظلوم عوام کی مدد کرنی چاہیے تھی، اس وقت بھی وہاں پر چلنے والی تحریکوں کے خلاف وہاں کے ریجڈ جو علماء تھے، قدامت پسند علماء تھے، انہوں نے خود عوامی تحریکوں اور مسلمانوں کی تحریکوں کے خلاف فتوے دے ڈالے تھے، اور وہی ہمیں ریپیٹیشن یہاں بحرین میں بھی نظر آ رہی ہے.
بہت شکریہ. آپ لائن پر رہیے گا، میں آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گا. ڈاکٹر سید رضا میر طاہر صاحب، بحرین کی صورتحال اور یمن کا مسئلہ، اسی طرح سے دیگر ممالک جہاں پر انقلاب آئے یا انقلاب جاری ہے، ان کے امور میں سعودی عرب خاص دلچسپی لے رہا ہے. بحرین میں بھی زیادہ تعداد فوجیوں کی سعودی عرب کی بھی ہے، سعودی عرب کی ہے. یمن کے سلسلے میں بھی سعودی عرب پیش پیش ہے، اس کی کیا وجہ؟ کیا یہ دونوں ممالک سعودی عرب کی سرحدوں پہ واقع ہیں، یہ کوئی اہم فیکٹر ہے، یہ کیا کہنا چاہیں گے؟
آپ دیکھیں کہ در مورد دخالت عربستان در این کشور،
یمن اور بحرین میں سعودی عرب کی مداخلت کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر سعودی عرب خود کو اپنے کو اس علاقے کا اہم ترین ملک سمجھتا ہے، اور تیل کی دولت کی وجہ سے اور اس کے خلیج فارس تعاون کونسل میں اس کے کردار کی وجہ سے، اور بحر احمر پر واقع ہونے کی وجہ سے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس علاقے میں مداخلت ہمارا حق ہے. بحرین کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بحرین کی حکومت جو کچھ فیصلہ کرتی ہے وہ فیصلہ ریاض میں لیا جاتا ہے. صرف 25 کلومیٹر کا ایک پل ہے جو شمال بحرین سے سعودی عرب کو ملاتا ہے. سعودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بحرین کے منہ بولے باپ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی بحرین کے معاملات میں فیصلہ کرنا چاہیے. اسی لیے جب آل خلیفہ کی حکومت نے عوامی مظاہروں کو قابو پانے میں ناکام رہی تو سعودی عرب سے مدد کی درخواست کی، اور سعودی عرب کی فوج، متحدہ عرب امارات کی فوج اور کویت کی فوج بحرین پہنچ گئی، اور اس نے منع میں عوام کو پوری طرح سے کچلا. یمن کے بارے میں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ بنیادی طور پر سعودی عرب اپنے کو اس بات کا حقدار سمجھتا ہے کہ یمن کے معاملات میں براہ راست مداخلت کرے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ علی عبداللہ صالح کی حکومت نے پچھلے کئی برسوں کے دوران 1 سے 2 ارب ڈالر تک کی مدد سعودی عرب سے لیتی رہی ہے. حوثی کے ساتھ گزشتہ برس یا 2 برس پہلے فوج، یمنی فوج کے ساتھ جو جھڑپیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ جب یمن کی فوجیں حوثیوں کے مقابلے میں شکست کھا گئیں تو سعودی عرب کی فوجیں براہ راست یمن میں داخل ہوئیں، اور انہوں نے حوثی قبائل سے براہ راست جنگ کی زمینی، فوجی اور بحری اور ہوائی حملے، صوبہ سعدہ میں حوثیوں کے خلاف حملے انجام دیے. اسی طرح سعودی عرب کے حکام چاہتے ہیں کہ یمن کے حالات پر قابو پالیں. اس سلسلے میں متعدد دلیلیں وجوہات ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ سعودی عرب کے نقطۂ نگاہ سے یمن میں کسی بھی طرح کی بدامنی اور سیاسی تبدیلی تو اس کا اثر سعودی عرب کے ان صوبوں میں پڑے گا جو یمن کی سرحد کے قریب واقع ہیں. اسی لیے یمن میں کسی بھی طرح کی سیاسی تبدیلی سے وہ پریشان ہے. دوسری بات یہ کہ علی عبداللہ صالح کی حکومت کے سعودی حکومت سے گہرے تعلقات ہیں. سعودی حکام کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اپنے دیرینہ اتحادی کو ہٹانے پر راضی ہو جائیں، یعنی علی عبداللہ صالح کو. دوسری طرف کہ اگر یمن میں حکومت کی تبدیلی ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر سعودی عرب میں بھی لوگوں کو حوصلہ پیدا ہوگا اور وہ بھی اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کریں گے اور ایک خاندان کی حکومت کے خلاف آواز بلند کریں گے. یہ تمام تر باتیں امریکہ اور مغرب کے ساتھ سعودی عرب کے قریبی تعلقات کی وجہ سے سعودی عرب اپنے کو اس خطے میں داروغہ تصور کرتا ہے اور ملٹری مین تصور کرتا ہے اور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے.
قندیل عباس صاحب, آپ کے پیش نظر بحرین کے حالات ہیں. بحرین میں ظاہر ہے عوام ہے, ایک چھوٹی سی تعداد ہے ان کی, یعنی 1 ملین سے بھی کم ہے. دوسری طرف سعودی عرب کی فورسز ہیں, بحرین کی فورسز ہیں, امریکہ کی حمایت ہے اور یہ تصادم جاری ہے. آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اختصار سے جواب چاہیں گے, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے.
دیکھیے, تبدیلی کی ہوا تو پورے مڈل ایسٹ میں چل چکی ہے اور خاص طور پر جو خلیج فارس کی ریاستیں ہیں اس میں جو تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے وہ اس انداز سے چل رہی ہے کہ جس کے نتائج حتمی اور قطعی ہیں. اس لیے کہ تیونس سے جب یہ شروع ہوئی تو وہاں پر ایک نتیجے تک پہنچی ہے, مصر میں بھی یہ ایک نتیجے تک پہنچ چکی ہے, لیبیا میں بھی یہ صورتحال جاری ہے. لیکن اس پوری صورتحال کو ہائی جیک کرنے کے لیے, ڈائیورٹ کرنے کے لیے مغرب اور ان کے اتحادی جو ہیں اس علاقے میں جو کوششیں کر رہے ہیں, ان کی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کو بچا سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مصر میں بھی روز پھر مظاہرے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں تاکہ جو اصل ان موومنٹ کا ہدف تھا وہ حاصل کیا جا سکے, اسی طرح لیبیا میں بھی, یمن میں بھی اور بحرین میں بھی اور خاص طور پر اس کے بعد سعودی عرب میں بھی اس تبدیلی کو کسی صورت نہیں روکا جا سکتا. اس لیے کہ عوامی اکثریت اس میں شامل ہو چکی ہے اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی ملک میں عوام کی طاقت ایک ایبسلوٹ میجورٹی کے ساتھ کسی موومنٹ میں شامل ہوئی ہے تو وہاں تبدیلی ضرور آئی ہے. بعض جگہوں پہ جلدی اور بعض جگہوں پہ دیر سے, لیکن تبدیلی ضرور آئی ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ جو تحریک بحرین میں چل رہی ہے, مستقبل تحریک کا, مستقبل بحرین کے انقلاب کا مستقبل کیا ہوگا؟ 2 منٹ کا وقت ہمارے پاس.
ببینید, من تصور میکنم
کہ میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطی میں عوامی تحریکیں, خاص طور پر بحرین میں جو تحریک چل رہی ہے وہ بنیادی وجوہات ہیں اس کے, انہیں کسی بھی طرح سے فوجی طاقت سے نہیں کچلا جا سکے گا. بنابراین یہ بات سمجھنا کہ سادہ لوحی ہوگی کہ سعودی عرب کی فوج کو بلا کر اور عوام کا خون بہا کر مساجد کو مسمار کر کے, حتی لوگوں کو شہید کر کے اس پر قابو پا لیں گے. بحرین اور دیگر ملکوں میں یہ تحریکیں جاری رہیں گی. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پہلی والی صورتحال کی واپسی ناممکن ہے. علاقے میں پہلی جیسی صورتحال تو اب ہو ہی نہیں سکتی. نتیجہ نکلتا ہے کہ عوام کو جتنا زیادہ کچلا جائے گا ان کا عزم اور حوصلہ پہلے سے بھی زیادہ محکم اور مستحکم ہوتا جائے گا, اور جن شہیدوں کا خون بہا ہے وہ خود اس بات کا باعث بنے گا کہ لوگ ان شہدا کے خون سے عہد و پیمان کر کے خواہشیاں سنی اپنی تحریک جاری رکھیں.
ناظرین, خبریں آپ کے پیش نظر ہیں اور خبریں یہی ہیں کہ حکومتوں نے اپنے تمام تر وسائل, اپنی تمام تر طاقت کا استعمال کیا ہے عوامی مظاہروں کو کچلنے کے لیے. مصر میں حسنی مبارک نے, تیونس میں بن علی نے, اور اب اس وقت یمن میں علی عبداللہ صالح, بحرین میں آل خلیفہ اور لیبیا میں قذافی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طاقتیں اور یہ حکومتیں اپنی تمام تر توانائیاں اور تمام تر وسائل استعمال کر رہی ہیں کہ کسی صورت عوامی تحریک کو کچلا جا سکے. آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. دونوں ہی تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ عوامی تحریک کو اور ان انقلابوں کو کسی بھی صورت طاقت سے اور فوجی وسائل کے ذریعے کچلا نہیں جا سکتا، بلکہ جتنی جلدی یہ حکومتیں حقیقت حال کو، زمینی حقائق کو سمجھ لیں گی اتنا ہی بہتر ہوگا اور اتنا ہی ان کا انجام نسبتاً بہتر ہوگا، جتنا دیر میں سمجھیں گی ان کا انجام اتنا ہی زیادہ خراب ہوگا۔ ناظرین، اگلی ملاقات تک آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ کے تبصروں کا بھی ہمیں انتظار رہے گا، آپ اپنی رائے ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔